أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. سوره مائده آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خداوند متعال ایک اپنے قانون اور سنت کی طرف ان آیات میں توجہ دلا رہا ہے، اور وہ خداوند متعال کی سنت سنت ولایت ہے، اور سنت سنت امامت اور سنت سنت خلافت ہے. قانون خداوندی اور سنت الہی یہ ہے کہ اس مخلوق کو جب پلٹنا ہے خدا کی طرف تو ضروری ہے کہ یہ امامت کے سائے میں پلٹے. پروردگار عالم نے اس زمین پر خلافت کو قائم کیا، زمین کے لیے خلافت نہیں تھی بلکہ اس لیے تھی تاکہ اس خلافت کے سائے میں انسان خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئے اور لکاء اللہ امامت کے اور ولایت کے سائے میں ہو. یہی وجہ ہے کہ سنت الہی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اس خلافت الہیہ کا اعلان کیا، اور یہ جملہ کا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اس خلیفہ کی ضرورت کیوں تھی، اس خلیفہ کی احتیاج کیوں تھی؟ اس لیے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی میری مخلوق ہے وہ خلیفہ الہی کے سائے میں میری بارگاہ میں آئے، امامت الہی کے سائے میں میری بارگاہ میں آئے. اور یہ ایک بہترین سنت الہیہ کی طرف اشارہ ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ پہلے دن میں نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے اعمال، تمہارے وجود، تمہاری روح، تمہارے شاکلے کو امامت کے سائے میں قبول کروں گا، خلافت کے سائے میں قبول کروں گا. یاد رکھیے، اللہ ہمارے وجود کو، ہماری روح کو، ہمارے اعمال کو نبوت اور رسالت کے سائے میں قبول نہیں کرے گا، بلکہ ہمارے اعمال، ہمارے وجود، ہماری روح کو امامت کے سائے میں قبول کرے گا. اسی لیے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کو بھی قبول کیا جائے گا اس کے عمل کے ساتھ تو وہ امامت کے سائے میں قبول کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی، رسول اور اس کی کتابیں ہیں، وہ صرف ایک ہدایت کے مرحلے کو طے کرواتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اراءت الطریق، وہ راہ بتانے کا کام کرتی ہیں. مگر امامت کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ صرف اراءت الطریق نہیں کرتی بلکہ وہ ایصال الی المطلوب کرتی ہیں، یعنی خدا تک پہنچاتی ہیں. امامت خدا تک پہنچانے کا نام ہے. اسی لیے یہاں پر ایک بہت اہم بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ امامت کا دائرہ کار صرف دنیا نہیں ہے، نبوت و رسالت کا دائرہ کار صرف دنیا ہے، عالم دنیا کے لیے قانون ہے، اس کا ثمرہ آخرت میں ملے گا. مگر آخرت میں جس کے سائے میں ہمیں لکاء اللہ اور سیر کو طے کرنا ہے، وہ امامت کا سایہ ہے. یہ اختصاص تشیع میں سے ہے. البتہ عرفا میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ انسان کامل کے سائے میں آخرت کا اور برزخ کا اور عوامل کا سفر طے کیا جائے گا، مگر یہ خصوصیت سے آیت اللہ محمد حسین تبا تبائی جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امامت اراءت الطریق، یعنی صرف دنیا میں امام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی امامت کی ضرورت ہے. مگر یہاں پر ہمارے زیر بحث جو امامت کا پہلو ہے وہ سیاسی اور دنیاوی پہلو ہے. یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں فائق و فائز ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں غالب ہونا چاہتے ہو، تو امت بن کر ایک ولی کے سائے میں آؤ تاکہ پروردگار تمہیں عزت عطا کرے. یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ولا تحزنوا ولا تحزنوا انتم العلون ان کنتم مؤمنین، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہون کا شکار نہیں ہونا اور اپنی پسپائی کا شکار نہیں ہونا، حزن کا شکار نہیں ہونا، اگر تم مؤمن ہو تو تم ہی غالب ہو، یعنی اگر تم ولایت کے سائے میں، امامت کے سائے میں اپنے آپ کو پروان چڑھا رہے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین، یہاں سے ایک نظریہ صادر ہوتا ہے، وہ یہ حق کی حکومت صرف خدا وند متعلقہ حق ہے، ان انسانوں پر حکومت کرنا خدا وند متعلقہ حق ہے، ہاں دوسرا وہ حق رکھتا ہے جسے خدا منتخب کرے، جسے خدا وند متعال منتخب کر کے ہمارے پاس بھیجے، وہ خلیفہ الہی ہے، وہ نمائندہ خدا ہے، وہ امام ہے، اس کے سائے میں جب حکومت بنے گی، دنیا کا نظام بپا ہوگا، تو اب یہ بظاہر دنیا پر اعلان ہوگا، مگر وہ امام، وہ خلیفہ صرف روٹی کپڑا مکان مہیا نہیں کرے گا، بلکہ وہ معنوی سفر کو طے کروائے گا، وہ خدا کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ اسی لیے ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اس میں ولی کا مظہر ہوگا وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے گا۔ عزیزان محترم، یہاں پر توجہ فرمائیں، اللہ کا جو بھی ولی ہے، اللہ کا جو بھی نبی ہے، اللہ کا جو بھی رسول ہے، خصوصاً جو مرتبہ امامت و خلافت پر فائز ہے، اس کا پہلا ضروری اور اہم رتبہ اور ضروری اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ تم پر حق کے حکومت خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں، اور وہ تم پر حکومت کرے گا جو خدا کا بنایا ہوا اور بھیجا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام آئمہ معصومین علیہ السلام نے، یہیں سے ایک مبارزے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ طاغوت کون ہے، اور یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ولی کون ہے۔ آپ اسی آیت پر توجہ فرمائیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہی تمہارا ولی ہے جو تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے گا۔ بس جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا، جو اللہ کے ولی اسم کا مظہر بن کر ولی ہوتا ہے، وہ بھی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور آگے یہ ارشاد ہوا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو اللہ کے ولی ہونے سے انکار کرتے ہیں، ان کے طاغوت وہ ان کے سرپرست وہ افراد ہیں جو طاغوت ہیں، یعنی جو اللہ کی ولایت، اللہ کے حق حکومت کا انکار کرتا ہے، وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ تاریخ میں طاغوت بھی رہا، تاریخ میں ولی بھی رہا۔ آپ نے دیکھا ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، آپ نے دیکھا موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، آپ نے دیکھا کہ اور انبیاء کے مقابلے میں مختلف افراد آتے رہے۔ اولین ذمہ داری جو نبی خدا یا رسول خدا یا امام خدا یا ولی خدا کی رہی، وہ یہ رہی کہ یہ بتائیں کہ ہم پر حق کے حکومت خدا کا ہے، اور اگر حق کے حکومت خدا کا نہ ہوتا تو ہم تمہاری طرف بھیجے نہ جاتے، بس اللہ کے دیے ہوئے نظام کے سائے میں تم حق کے حکومت خدا کو قبول کرو تاکہ تم پروان چڑھو۔ اسی کی طرف ارشاد رب العزت ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں، وَمَن يَتَوَلَّ اللہ ورسول، بس جو اپنا سرپرست اللہ، رسول اور مؤمنین کو بنائے، یعنی حاکم بنائے، وہی ان حزب اللہ ام الغالبون، وہی اللہ کی حزب ہے، وہی اللہ کی ملت ہے، وہی اللہ کی قوم ہے جس کو اللہ غلبہ دے گا۔ سنت الہی یہ ہے کہ پروردگار قوموں میں ترقی دے گا، قوموں کو لکھا اللہ کی منزل پر لے کر آئے گا، قوموں کو فائز و فلاح کی طرف لے کر آئے گا جب یہ قوم امامت کے سائے میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب جب وقت ولادت رسول خدا کے ہاتھ پر آتے ہیں تو یہی پہلی آیت تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مؤمنین کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامیاب وہ ہوں گے جو امامت کے سائے میں پروان چڑھیں گے۔ تمام اولیاء خدا کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ تم نبی، ولی، امام کے سائے میں پروان چڑھو، حق حکومت خدا کا ہے، اور جس بھی ولی خدا کو موقع ملا اس نے اللہ کی حکومت کو بپا کیا، اللہ کی حکومت کو قائم کیا۔ اگر اللہ کی حکومت کو قائم نہیں کر پائے تو ان کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ طاغوت کے خلاف قیام کروائیں، طاغوت کے خلاف انہیں بتائیں کہ یہ طاغوت ایسے تسلیم نہیں کرنا۔ یہاں پر امام کی بہت اہم ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ دراصل حقیقت میں ظالم ہی وہی ہے جو اللہ کی حق حکومت کو چھین کر خود حاکم بن جاتا ہے، یہ ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اگر غور سے دیکھا جائے تو جو خدا کے بنائے ہوئے نمائندے کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکمران بنائے تو یہ بھی گویا کہ اس کی عبادت کرتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ روایات معصومین علیہ السلام میں بیان کیا گیا کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوئے ولی کا انکار کیا گویا کہ اس نے شرک کیا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی اللہ ہی بناتا ہے، کوئی اور نہیں بناتا، سرپرست اللہ بنائے گا، حکمران اللہ بنائے گا۔ اب یہاں پر ہم تھوڑی سی اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جب نمائندہ خدا کوشش کرتا ہے کہ حکومت خدا کو قائم کرے، اگر حکومت خدا قائم نہیں کر پاتا تو اپنے چاہنے والوں کو طاغوت کی شناخت کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ طاغوت سے مبارزہ اور مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہاں پر ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اللہ کا امام جو ہے وہ کس طریقے سے سیرت جہاد کو اختیار کرتا ہے۔ پھر یہ جملہ توجہ سے فرمائیں، پروردگار عالم نے انسان کی ارتقاء، ترقی، لکا، لا، سیر کے لیے جو نظام قائم کیا ہے وہ نظام امامت ہے۔ اللہ کے پاس ہمارے اعمال، ہماری رفتار، ہمارا شاکلہ، ہمارا وجود، ہماری روح امامت کے سائے میں جائے گی۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم طاغوت کو اپنا امام بنا کر اپنے شاکلے کو ویسا پیش کریں یا نہیں، بلکہ ولی حقیقی کے سائے میں اپنے آپ کو پروان چڑھا کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ امام کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ حق حکومت خدا لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ طاغوت کا انکار کریں۔ طاغوت کے انکار کے لیے امام آئے ہیں۔ کبھی بھی امام طاغوت کی پرستش، کبھی بھی امام طاغوت کا ساتھ، کبھی بھی امام طاغوت کی حمایت کے لیے نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام خود حکمران ہے، اللہ کی طرف سے بنایا گیا نمائندہ ہے، اور یہاں پر کامل ترین مصداق حکمرانی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتی ہے، جس کا اعلان رسول خدا نے روز 18 ذوالحج اور غدیر کو کیا، اور یہ جملہ کا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ طاغوت سے مبارزے کے لیے آئے، اور بتانے آئے لوگوں کو کہ یاد رکھو کہ حق کے حکومت صرف خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبِينَ، غالبون جو اللہ، رسول اور اس کے خاص نائبین کو اپنا ولی مانتا ہے وہی حزب غالب ہے۔ اب جب معصومین علیہ السلام آئے اور بتایا کہ کس طریقے سے طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور معصومین علیہ السلام کی سیرت کی طرف جب توجہ کرتے ہیں تو انہوں نے کس طریقے سے طاغوت سے مبارزہ کیا، یہ ہمارے سیکھنے کا ذریعہ، اور یوں مولا کائنات امیر المؤمنین کے لیے جو بہت بڑا شبہ قائم کیا جاتا ہے کہ علی مولا نے کسی کی بیعت کی، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بنیادی مقاصد، بنیادی ذمہ داریوں اور بنیادی عہدوں میں سے ایک عہدہ یہ ہے کہ اللہ کی حکومت کا اعلان کروائیں اور طاغوت کی حکومت کا انکار کروائیں۔ یہ امام کی ذمہ داریوں میں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس امام کی ذمہ داری یہ ہو کہ طاغوت کی حکومت سے انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں، پھر امام اس کی بیعت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک، معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرے گا، دو، عالم جاہل کی بیعت نہیں کرے گا، تین، اللہ کا حاکم لوگوں کے بنائے ہوئے حاکم کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب جب یہ معاملہ ہے تو امام علی علیہ السلام نے کس طریقے سے طاغوت سے مقابلہ کیا اور کس طریقے سے طاغوت سے مبارزہ کیا، جہاد کیا، اس کی کئی صورتیں تھیں۔ مثلا پہلے مرحلے میں جب ہم آتے ہیں تو پہلا مرحلہ، اس کی تین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا متارکہ ہے، या मुशारकत है या मुवाजहा है। मुतारिका यानी मुतारिकत कहें, मुतारिका कहें यानी तर्क करना, यानी जो तागूत है उससे कौम को खुद को क्या कहते हैं कि उसकी तरफ तवज्जो न देना और उसे लातालुकी का इजहार करना, जो करना है उसे करने दो, हम अपना काम करते हैं। नहीं, वलिए खुदा ने कभी भी सीरत अंबिया रसूल में कभी भी ये नहीं मिलता, फिरौन को जो कुछ करना है कौम के साथ करे, नमरूद को जो कुछ करना है कौम के साथ करे, कारून को जो कुछ कौम के साथ करना है करे, नबी तो सिर्फ इबादतों में और जिक्र में माव रहेगा। नहीं, बल्कि हर वली खुदा, हर इमाम खुदा की जिम्मेदारी ये रही कि बाकायदा उससे ताल्लुक न अल्लाह ताल्लुक न रहे, बल्कि जालिम की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाए और कहे कि इसके वजूद का इनकार करो। वो दूसरा पहलू आता है मुवाजहे का, मुशारकत का। मुशारकत का क्या दूसरा पहलू है? मुशारकत का दूसरा पहलू यह है कि तीन मरहलों में उसके साथ शिरकत की जाए। पहला मरहला शिरकत का तागूत के साथ, तीन मरहलों में शिरकत की जाए। पहला मरहला क्या है? पहला मरहला ये है कि पूरी हक़ हाकिमियत उसकी तस्लीम कर ली जाए, उसके अंडर उसके साए में काम किया जाए और गोया के वो वली वो है और ये उसका मुताबे है, उसकी इताअत करने वाला, उसका ताबेदार है। ये कभी भी वली खुदा के लिए जेब नहीं देता और कहीं भी तारीख में ऐसा नहीं मिलता कि नबी रसूल इमाम ने ऐसा किया हो कि तागूत के सामने सरेंडर होकर उसे अपना नुमाइंदा बनाया हो और उसने जैसे कावे से अंजाम दिया। मुशारकत का एक तरीका जो बातिल है। नंबर दूसरा तरीका मुशारकत का यह है कि बराबरी की सतह पर, यानि एक दूसरे की कद्र व मंजिलत को बराबर की सतह पर कबूल करना, ये भी मासूमीन अलैहिस्सलाम ने और अंबिया अलैहिस्सलाम ने कभी भी कबूल नहीं किया। तीसरा शराकत का तरीक़ाकार यह है कि हम अपनी बरतरी का इजहार करेंगे, हम दीन के लिए काम करेंगे और तुम्हें एहसास दिलाते रहेंगे कि हक़ हुकूमत तुम्हारा नहीं है, हमारा हक़ हुकूमत है। इस तरीके से मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के साथ, इस पहलू में मासूमीन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के साथ शराकत करके यानी उनके साथ शरीक रहकर उनकी कमज़ोरियों की भी की तरफ उन्हें तवज्जो दिलाते रहे और अपनी बाला तरी का एहसास दिलाते रहे। यही वजह थी कि मौलाए कायनात के लिए हज़रत उमर ने यह जुमला कहा था, लौला अली लहलक उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। यानी क्या? इल्मी बरतरी, कजावत की बरतरी, फहम की बरतरी और तमाम मामलात की बरतरी, ये मौला अमीर शरीक होकर बताना चाह रहे थे कि हम बरतर हैं तुम पर और हक़ हुकूमत भी हमारा है। तीसरा मरहला मुवाजहे का मरहला है। मुवाजहे में भी चंद मराहिल हैं। नंबर एक, मरहला एक यह है कि डायरेक्ट उनके साथ असलहे की जंग की जाए और जितना वली खुदा को मुयसर हुआ वो किया, रसूल खुदा ने किया, जिहाद किया, मौलाए कायनात ने भी किया। रसूल खुदा के जाने के बाद 25 साल बज़ाहिर आपने तलवार को नियाम में रखा, मगर ऐसा नहीं है कि आपने मुकाबला और मुबारजा नहीं किया, करते रहे, मगर मौलाए कायनात ने 25 साल के बाद फिर तलवार को निकाला और यूँ आपने असलहे के ज़रिए से मुकाबला किया। या इमाम मुकाबला करेगा असले के ज़रिए मगर वासिते के ज़रिए करेगा, खुद नहीं बल्कि अपने नुमाइंदों के ज़रिए से उनसे मुकाबला करेगा। और उनकी मिसालें भी हमारे सामने तारीख में मौजूद हैं, इमाम जाफर सादिक के ज़माने में मौजूद हैं, इमाम ज़ैनुल आबदीन के ज़माने में मौजूद हैं। उसके बाद जो अहम मसला है कि मुवाहजा असले के ज़रिए, मुवाहजा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बाद जो अहम तरीन मसला है वो ये है कि जालिम से टकराने का जो वली खुदा होता है, जो इमाम होता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। पहले मरहले में तवज्जो फरमाइएगा, पहले मरहले में वली खुदा इमाम लोगों को तवज्जो दिलाता है कि इस जालिम और तागूत के हक़ हाकमियत को कबूल नहीं करना। حق حاکمیت قبول نہیں کرنا، امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری تک، حتیٰ کہ جناب سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے بھی یہی تاثر دیا، اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہمارے حق حاکمیت کو قبول کریں، مگر اہل البیت علیہ السلام نے یہ تاثر دیا کہ ہم ان کی حق حاکمیت کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طاغوت ہیں اور ہم اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ کا نمائندہ کبھی بھی طاغوت کی حق حاکمیت کو قبول نہیں کرتا. یہ اصول ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا امام، اللہ کا نمائندہ خلافت الہیہ کے منصب پر رہتے ہوئے طاغوت کی حق حاکمیت کو قبول کرے. اور آپ نے دیکھا کہ امام حسن کے معاملے میں، مولا علی کے معاملے میں، امام حسین کے معاملے میں، سب نے یہ کوشش کی، یہاں تک کہ امام حسن عسکری تک جتنے بھی خلفاء آئے سب نے یہ کوشش کی کہ ہم بتائیں کہ ہماری حق حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. اور معصومین علیہ السلام نے اپنے مختلف طریقوں، ادوار، صورتوں کے ذریعے سے بتایا کہ ہم تمہاری حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہارے ساتھ مشارکت میں اس لیے تاکہ دین کو پہنچا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ حق حکومت کس کا حق ہے. امام رضا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، جب ہارون کے ہاتھ سے بات نکل گئی، مامون کے ہاتھ سے بات نکل گئی، پھر مجبور ہوا کہ امام رضا کو شہید کروائے. نمبر دوسرے مرحلے میں امام کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ظالم کے حق کے حکومت کو تسلیم نہیں کرواتا بلکہ اسے ظالم نامینیٹ کرتا ہے. دوسرے مرحلے میں امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ظالم کو بے وقعت کرے، بے حیثیت کرے، اس کی حیثیت کو ختم کرے. اور اس کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے امام مختلف کاموں کو انجام دیں گے. وہ مختلف کام کیا تھے؟ آپ دیکھیں امام علی جب قضاوت کے معاملات کرتے تھے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ ان کی حیثیت علمی پر ضربت لگائی جائے، انہیں بتایا جائے کہ از لحاظ فقاہت، از لحاظ قضاوت، از لحاظ شجاعت، از لحاظ سخاوت، از لحاظ اعلمیت علی ہی برتر ہیں. یہ امام اور اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ تھا. امام کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنے چاہنے والوں کا اعتماد معنوی، علمی، ظاہری بحال رکھے. اگر امام اپنے اعتماد علمی اور روحانی کو بحال نہ رکھے تو وہ امام امام نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ امام رضا، امام علی نقی علیہ السلام کے متعلق یہ ملتا ہے، جب ظالم دربار کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور دسترخوان بچھا ہوا تھا تو ایک ظالم نے، جادوگر بلایا گیا اور ان کے ہاتھ سے یا ان کے دوست کے ہاتھ سے لقمے کو اڑوا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ان کے روحانی طاقت پر ضربت لگائی جائے. جو اپنا یا اپنے چاہنے والے کا روحانی طور پر دفاع نہیں کر سکتا وہ حق امامت نہیں رکھتا. مگر وہاں پر امام نے دفاع کیا، اپنے معنوی امامت، معنوی روحانی قوت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ ہم حق برتری رکھتے ہیں، اور یوں ظالم کو بے وقعت کیا. آپ کو معلوم ہے امام رضا اور مامون بیٹھے ہوئے تھے کہ مکھی اڑتی ہوئی مامون کے چہرے پر آ رہی ہے بار بار، تو ایک مرتبہ مامون نے کہا اللہ نے اس مکھی کو کیوں بنایا؟ تو امام نے فوراً کہا اس لیے تاکہ بتایا جائے کہ ظالم کون ہے اور ظلم کون کر رہا ہے، تاکہ انہیں بتایا جائے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، کہ اللہ کی مخلوق ان کی اطاعت نہیں کرتی، حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا. نمبر دو، انہیں بے وقعت کرنا ہے، بے حیثیت کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر تین، آئمہ معصومین علیہ السلام نے امام علی سے لے کر امام حسن عسکری تک سب نے یہی کوشش کی کہ ظالم کو کمزور، ذلیل اور بے وقعت کیا جائے. یہ امام علی کی زندگی کے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے کہ طاغوت سے انکار کرواتے ہیں، نہ صرف طاغوت سے انکار کرواتے ہیں بلکہ اس کی حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرواتے، نہ صرف ان کی حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرواتے بلکہ ایسے اعمال و اقدام انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے حاکم ظالم، جابر، بے وقعت ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اور یوں امام لوگوں کو باور کرواتا ہے کہ حق حاکمیت ہم ہی رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ جب تیسرا خلیفہ اس دنیا سے گیا تو امام علی کی طرف لوگ متوجہ ہوئے. کیوں؟ مولا امیر نے یہ کام کیا، لوگوں کو بتایا کہ حق حاکمیت کس کی ہے، الہی نمائندہ ہی हुकूमत कर सकता है कोई और नहीं, और उसी इलाही नुमाइंदे के साय में, खिलाफत इलाहिया के साय, इमामत इलाहिया के साय में लोगों को खुदा की बारगाह में पहुंचना है। दुआ है खालिक कायनात से कि परवरदिगार हमें जो हकीकी वली हैं उनको पहचाने, उनकी पैरवी करने और लोगों तक उनके विलायत को पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना।